الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کا آخری رکوع آیت نمبر 8, 9, 10, 11 تلاوت کی گئیں انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اس کی اہمیت اور فضیلت الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو آیات قرآنی اس وقت زیر مطالعہ ہیں قرآن حکیم کی وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی اپنے مال اور اولاد سے اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جو خسارہ پانے والے ہیں خسارے میں جانے والے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اور اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ اور پھر وہ یوں کہے کہ اے میرے رب لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی ایک وقت تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی قریبی وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت عطا فرما فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تو میں خوب صدقہ کروں گا سارا مال تیری راہ میں دے دوں گا اور ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی جان کو وقت نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا، جب اس کا اجل جو وقت مقررہ ہے موت کا وہ آ جاتا ہے تو پھر ڈیلے نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف۔ یہ سورہ منافقون کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلی ابتدائی آیت میں، آٹھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرض نفاق کی وضاحت کی ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس مرض نفاق کا علاج بیان فرمایا اسی نون فا قاف سے، انفاق فی سبیل اللہ۔ لہذا پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرما دے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا نقل کی گئی، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ انسان اس مال کی محبت کی وجہ سے ان اخلاقی غیر اخلاقی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، جیلسی جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس مال کی محبت ہی کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے، انسان منافق بن جاتا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات نفاق کی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہذا اس بیماری کا علاج بھی خود قرآن بیان کرتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ لہذا انشاءاللہ آیات کریمہ ہی کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کی مدیں کون کون سی، اس مختصراً بات ہوگی۔ سب سے پہلے لفظ انفاق پر غور کیجئے، انفاق ینفقو، انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا۔ ہم عام طور پر خرچ جو ہے وہ پیسے کا ہی سمجھتے ہیں، مال کو خرچ کرنا، لیکن انفاق محض مال کا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی صلاحیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ان صلاحیتوں میں سے خرچ کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف دیا ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تمہیں امین بنایا۔ اس میں مال بھی ہے اور دیگر اس میں اولاد ہے، صلاحیتیں، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ لہذا پہلی اور اہم ترین بات جو ہمارے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر نفاق سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں انفاق کرنا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا۔ اس بیماری کا علاج جو کچھ رب کائنات نے عطا فرمایا ہمیں، اس کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، تو منافقت سے بچیں گے۔ لہذا انفاق کی دو مدیں، اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک انفاق کہلاتا ہے صدقات اور خیرات کرنا۔ صدقہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے صدقات واجبہ، جو واجب ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی راہ میں، اور ایک کہلاتا ہے صدقات نافلہ، نفل صدقے کرنا جو واجب نہیں ہے، جو ہر مسلمان کسی وقت بھی کسی کو بھی کتنا بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں۔ البتہ صدقات واجبہ جو زکوٰۃ ہے اس کا باقاعدہ نصاب ہے، صاحب نصاب ہوں گے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور کس ریشو سے کرنی ہے، 2.5% اللہ کے راہ میں اپنی جو سالانہ بچت ہے اس کا 2.5% وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ کی مد میں یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ صدقات نافلہ ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اللہ کے بندوں کو دینا، یہ صدقات نافلہ، بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صدقہ۔ اور ایک انفاق کہلاتا ہے جس کو قرض حسنہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ قرض حسنہ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو دیا جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ پاک نے اس کی ندا لگائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض حسنہ دینا کیا ہے؟ اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد، اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگانا، دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کے لیے جو پیسہ، صلاحیت، وقت لگتا ہے رب کائنات اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اور یہ انفاق کی اعلیٰ ترین منزل ہے، اعلیٰ ترین۔ ہماری ان صلاحیتوں کا خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے اور دنیا بھی ہے، ملٹی نیشنلز بھی ہیں۔ ملٹی نیشنل خریدتی ہیں ہمیں یا نہیں؟ ہماری ورث کے مطابق ہمیں پے کر رہی ہوتی ہیں۔ جس کی جتنی مارکیٹ ہوتی ہے، ورث ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی صلاحیتیں کھپاتا ہے، ایسے نہیں گھر بیٹھ کر، لگاتا ہے اپنی صلاحیتیں، جس چیز کی اس نے اسپیشلٹی کی ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سیلری ملتی ہے۔ تو بہرحال ملٹی نیشنلز بھی ہماری صلاحیتوں کو خریدتے ہیں، پھر ہمیں فیسلٹیٹ کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں دنیاوی اعتبار، اور ان دنیاوی نعمتوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا اکثر و بیشتر وقت، صلاحیتیں اسی کام میں لگ رہی ہوتی ہیں، اولاد کے لیے، جبکہ ایک خریدار ہماری تمام تر صلاحیتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے۔ اب عقل مند آدمی کون ہے؟ کس کو بیچیں گے اپنی یہ صلاحیتیں؟ جو آپ کی صلاحیتوں کو پرکھتے ہوئے زیادہ پے کرے، زیادہ سے زیادہ پے کرے، آپ اسی کو بیچیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ندا لگاتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، بأن لهم الجنة، جنت کے عوض۔ اب سمجھداری، عقل مندی یہی ہے کہ انسان اس کو یہ نعمت، یہ صلاحیتیں بیچیں جو ہماری صلاحیتوں کا سب سے بہترین خریدار ہو۔ اور میں نے آیت کریمہ پڑھی سورۃ التوبہ کی کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے پیسے کا اور دیگر نعمتوں کا خریدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک دلچسپ بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمیں یہ صلاحیتیں دی کس نے؟ کسی کو بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی، بے شمار نعمتیں، صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ کوئی اور خدا ہوتا جو صلاحیتیں دینے والا ہے، اور ہماری صلاحیتوں کا خریدار کوئی اور خدا ہوتا، تو شاید ہمیں کوئی پریشانی ہوتی فیصلہ کرنے میں۔ یہاں تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق، مالک، پروردگار، ہمیں تمام تر نعمتیں اور صلاحیتیں دینے والا بھی وہی اللہ ہے، اور وہی رب آزمانے کے لیے ندا لگاتا ہے، آزمانے کے لیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ ہی نے تمام تر نعمتیں دی ہیں، وہی مانگ رہا ہے مجھے قرض دو۔ اور قرض یہ وہ قرض نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر قرض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دینے والا بھی جانتا کہ بس یہ اللہ ہی دلائے تو دے، اس نے نہیں دینا۔ اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہمارے بینک سے قرض لیتے ہیں، وہ تو لیتے ہی اس لیے کہ بینک بنایا اس لیے کہیں کہ ہماری خدمت کریں۔ سندھ بینک ہو یا پنجاب بینک ہو، کس کی خدمت کے لیے بنائے گئے؟ کس کو سرو اور فیسلٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے؟ ہم سب جانتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا بینکوں سے، کیا وہ واپس بھی کیا گیا؟ کیا قرض واپس لینے کے لیے ہوتا ہے؟ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ قرض کو واپس کرنے والا بیوقوف سمجھا جاتا، وعدہ کو پورا کرنے والا، اپنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے. یار اتنا اچھا تمہیں موقع ملا، اتنی بڑی کرپشن تم کر سکتے تھے، نہیں کی تم نے، حیرت کی بات ہے. بڑی حیرت سے یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ وہ قرض نہیں جس کو معاف کروا لیا جائے یا جس کو دینے کا وعدہ نہ ہو. یہاں رب کائنات وعدہ کر رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. فیضاعف لہ اضافا کثیرا، اور وہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. لہذا انفاق کے حوالے سے ایک صدقات، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، اور ایک انفاق قرض حسنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی اولاد کھپانا، یہ ہے اعلیٰ ترین مرد، اعلیٰ ترین مصرف اپنے انفاق فی سبیل اللہ کا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. سمجھدار آدمی تو وہی ہے نا کہ جو سب سے بہترین جگہ انویسٹمنٹ کرتا. لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ باتیں، یار جب یہ اسکیم آئی تھی تو میں نے ادھر ادھر سے کر کے اس میں پیسے لگا دیے، آج 20 سال بعد میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، اتنی فیکٹریاں، اتنے گھر ہیں، اتنے، بڑے فخر سے بتاتا. لیکن الحمدللہ ہم جانتے ہیں دینی اعتبار سے سمجھدار آدمی یہ نہیں ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جس نے اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کو بھیج دیں، اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اللہ کی کتاب کے لیے لگا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے میں اپنے آپ کو کھپا دیا، وہ ہے سمجھدار آدمی. اور اس بات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، نہ ہوگا، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا نعمتیں ملنے والی ہیں. اس بات کا نتیجہ یا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ کس نے کیا کیا، کس نے آگے بھیجا، کس نے پیچھے چھوڑا. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے، ان صلاحیتوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. من قبل ان یاتی احدکم الموت، بڑا خوبصورت، بڑا اپیلنگ انداز ہے با خدا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے. موت سے پہلے یہ عقل مندی کا فیصلہ کر لو. فیقول ربی، اس وقت وہ کہنے لگے، ہائے میرے رب، لولا اخرتنی الى اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دی، مہلت دے دے. فاصدقہ، سب کچھ صدقہ کر دوں گا. بھائی موت کے بعد تو یہ آپ کا ہے ہی نہیں، اب آپ صدقہ کہاں سے کریں گے؟ مرنے کے بعد یہ پیسہ کس کا ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ پیسہ اب اس کا نہیں رہا، اب یہ پیسہ اس کے وارثوں کا ہے. قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس کی اب کوئی، اس پر کوئی اب پروریگیٹو رہی نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اللہ کا بندہ بنایا، اچھا مسلمان بنایا، تو شاید یہ کبھی آپ کے لیے صدقہ خیرات اور آپ کی طرف سے حج کر لیں یا کوئی نیکی کا کام کر لیں، وہ بھی شاید اگر تربیت کی ہے. تو تربیت نہیں کی، اس کو مشین بنایا مال کمانے کی، تو وہ جلدی چاہے گا کہ باپ کا جلدی سے انتقال ہو، مجھے یہ جائیداد ملے، یہ ملے، اور لڑ رہے ہوں گے آپس میں، پہلے سے، مرنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو چکی ہوگی. ابھی ڈاکٹر نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ مر گیا، وہاں لڑائیاں، وہاں بحثوں بحثا کس بات پر ہو رہا ہوگا. یہ اس معاشرے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے معاشرے کی. اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد ایسے ماں باپ کو مرنے کی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ مرے، ہمیں فلاں جائیداد ملے، فلاں کوٹی ملے، اور آپس میں پہلے سے ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، تم کیا لینا، فلاں کیا لینا. یہ ہے المیہ اس وقت اس پیسے کا جس کے لیے انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیتا، اس اولاد کا جس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کتنی مشقتیں جھیلتا انسان اپنی اولاد کے لیے. لہذا عقل مند آدمی وہ ہے جو سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد میں فکر آخرت پیدا کریں تاکہ ہماری زندگی میں، بڑھاپے میں، ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کچھ آخرت سے بچنے کا سہارا بن سکے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا سہارا بن سکے. لہذا موت ہم میں سے ہر شخص کی آئے گی. اب یہ موت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. موت ایک بہت بڑی حقیقت، ایسی حقیقت کہ جس کو شاید ہم ایک دن میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسی حقیقت ہے کہ بہرحال آئے گی ضرور. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ مرنا ہے، اور موت آج ہی آ سکتی ہے، ابھی اسی وقت آ سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اینالائز کرتے ہیں اپنی زندگی کو، تجزیہ کرتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کتنے لوگوں کا مال میں نے کھایا ہوا ہے خدا نہ خواستہ، جو میں نے دینا تھا میں نے نہیں دیا؟ کتنے بندوں کے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے تھے یا کرنا چاہیے میں نہیں کر پا رہا؟ کتنے لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں؟ یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی اچھی رہنمائی فرمائی، ہر جمعے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے کہ جب اس پر پانی لگتا. ایک حقیقت ہے، انسان دیکھتا ہے لوہے پہ پانی لگتا ہے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا دلوں پر بھی ویسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے، غفلت کا زنگ. صحابہ کرام نے بڑا عملی سوال کیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمایا. یہ نہیں پوچھا کہ زنگ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کس رنگ کا ہوتا ہے. ہم ہوتے تو شاید عملی نوعیت کے دوسرے سوالات کرتے ہیں، WH فیملی کے کوشچن ہم کرتے ہیں، کیوں، کیا، کیسے. صحابہ کا سوال بڑا عملی نوعیت کا تھا. ماں جلا ہوا یا رسول اللہ، اگر دلوں پہ زنگ لگ جائیں، غفلت کا زنگ، دنیا پرستی کا زنگ، نفاق کا زنگ، تو اس کی جلا بتائیے، علاج بتائیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. وذکر الموت، اور اپنے موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کو یاد رکھا کرو. لہذا موت کو یاد کرنا یا رکھنا، اس کے لیے کبھی ہو سکے تو قبرستان جایا کریں. اللہ کے نبی کی مستقل سنتوں میں سے یہ عمل تھا کہ آپ جمعے کے دن قبرستان جایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، زاروں قطار روتے تھے. یہ پہلی منزل، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے والی منازل بھی کامیاب ہو جائیں گی. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے محنت کرنے کی، اس کے لیے انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی موضوع سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفا، جس دن کوئی تجارت کام آنے والی نہیں، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں آخرت کے، انفاق نہیں کر رہے، وہی در حقیقت ظالم ہیں، اپنے جیوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ آیت الکرسی سے پہلے ہی آیت مبارکہ آتی ہے، آیت نمبر 254 ہے سورۃ البقرہ. یہاں فرمایا اس سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ کسی پر موت کا وقت آ جائے، وہاں فرمایا اس سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جس دن کوئی تجارت، لین دین، کاروبار کام آنے والا نہیں. لہذا اب آخری 10 منٹ میں سمجھیے کہ خرچ کیا کریں، کیسے کریں، کرنے کا کام کیا. قرآن تو بار بار ترغیب دلاتا ہے، قرآن میں اتنی مرتبہ انفاق کا حکم آیا کہ صحابہ کرام سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قرآن تو بار بار کہتا خرچ کرو. لہذا خرچ کرنے کے اعتبار سے دو اس کے لیول سمجھ لیجئے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، ایک قانونی پہلو ہے. قانونی اعتبار سے ہر وہ شے جو ہماری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اگر اس کو ہم بچا کے رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. یہ قانونی پہلو ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی سرپلس ویلیو ہے، جو اضافی پیسہ ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، حرام میں سے جتنی چاہے زکوٰۃ دے دیجئے، حج کر لیجئے، صدقات کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں. جیسے وضو کرنے کے لیے آپ کو پاکیزہ پانی چاہیے، ناپاک پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کرتے، ایسے ہی قانونی اعتبار سے حلال پیسہ، حلال روزی، اس میں سے اگر کچھ بچ جائے ضروریات زندگی سے زیادہ تو قانونی اعتبار سے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ. اس کی تفصیلات کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھئے، میرا سال کب شروع ہو رہا ہے، کیسے شروع ہوگا، کیسے میں ادا کروں، اس کی تفصیلات معلوم کرنی ہوتی ہے. معلوم کر لیجئے ایک مرتبہ، اس کو فائنل کر لیجئے، اور پھر سال سے سال، ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان جو آپ کی اضافی آمدنی ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکولنٹ جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں. اور ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، لازم ہے، یہ قانونی اعتبار سے لازم ہے. لیکن روحانی اعتبار سے کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا ہے؟ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العف، فرما دیجئے جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. یہ اعلیٰ ترین پہلو ہو گیا، جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو رب نے تمہیں دیا آزمانے کے لیے کہ تو اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں. یہ جان، یہ صلاحیتیں، یہ وقت اگر اللہ کی راہ میں کھپ جائے تو سب سے بہترین یہی طریقہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، یہاں تک کہ اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دو. تو بال روحانی پہلو یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، جو وقت، بہترین وقت اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، جو اولاد اللہ کی راہ میں لگاؤ گے بہترین، جو پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ گے اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنا عطا فرمائے گا یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی صرف ترغیب کے لیے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جس کو چاہے جتنا دے سکتا، لیکن بہرحال ہمارے لیے کیلکولیشن ہوتی ہے نا، کتنے پرسنٹ ملے گا. تو یہ بینک آف اللہ ہے جو ان لمیٹڈ ہے، بڑے سے بڑا بینک دنیا میں لمیٹڈ ہے، وہ کتنا پرسنٹ دیتا ہے ظاہر ہے پرسنٹیج اس کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ بینک آف اللہ ہے جو ان لمیٹڈ ہو کر آپ کو آفر کرتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک گندم کا دانہ ہو، گندم کا دانہ جب بویا جاتا ہے زمین میں، انبتت سبع سنابل، اس سے پودا ہوگا اور اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، فی کل سنبلتی 100 حبا، اور ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہوئے، ایک دانے سے ایک پودا ہوگا، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے. بہت آسان کیلکولیشن ہے، لوگ تو کروڑوں کی کیلکولیشن آپ کو ابھی یوں سیکنڈوں میں بتا دیں، بہرحال 700 ٹائم کا تو وعدہ یہ ہو گیا. فی کل سنبلت مئت حبا واللہ یضعف لمن یشاء. اور یہ تو صرف تمہیں ترغیب دلانے کے لیے, ایک دانے سے 700 کا یہ جو وعدہ ہے یہ تو تمہیں ترغیب دلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لمیٹیشن نہیں ہے, حدود نہیں ہے کہ اتنا دینا اتنا دینا, بلکہ جتنا اخلاص ہوگا, جتنا اخلاص سے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ گے اتنا زیادہ اللہ پاک بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. لہذا دعا ہی کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ, صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فیصلہ بھی قیامت کے دن ہوگا, ہم نہیں اندازہ لگا سکتے. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تو اندازہ ہوگا رب سبحانہ و تعالیٰ کیسے عطا فرماتا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر جا رہا تھا, 30,000 کا لشکر تبوک کے مقام پر گیا ہے, لہذا ان لوگوں کے لیے جو مال, جو پیسہ, جو ذرائع ہوتے ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ نفیر عام لگائی. جس کے پاس جو کچھ ہے لائے اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے, پیسہ لگا اللہ کی راہ میں. لہذا پہلی مرتبہ نفیر عام تھی, اس سے پہلے نفیر عام نہیں تھی, جس کو جتنا موقع ہوتا وہ دیتا. لہذا خوب اللہ کی راہ میں لوگوں نے پیسہ لگایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان لپیٹ کے لیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام کافی ہے. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا میرے لیے, میرے پاس دنیاوی اعتبار سے مال تھا, میں نے اس مرتبہ سوچا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے. یہ کمپٹیشن مسابقت تھا صحابہ میں, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں. لہذا سیدنا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کہ اپنے گھر کا آدھا مال میں لے کر چلا, آدھا مال اس نیت سے کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب وہاں پہنچا تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لا چکے ہیں. عمر فاروق نے فرمایا اس موقع پر میں جان گیا کہ ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا کسی کی بس کی بات نہیں. یا میں سے دلچسپ بات بتا دوں آپ کو کہ عمر فاروق کا مال ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا, لیکن وہ پورا مال لے کر آئے ہوئے تھے یا آدھا مال لے کر آئے ہوئے تھے, کوانٹیٹیو اور کوالیٹیو کے اعتبار سے فرق تھا. بہرحال اس موقع پر بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی ہیں, جب نفیر عام ہوئی تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے, غریب ہیں, گھر میں فاقہ ہے. ہم جب انفاق کی ندا لگاتے ہیں تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امیروں کے لیے, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو ذرا ایمان افروز واقعہ سنیے, ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اس کے دل میں بھی جذبہ ہے کہ کاش اللہ پاک مجھے کچھ دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. زیادہ پوری رات محنت مشقت کر کے چند کھجوریں ملی ہیں, ان کھجوروں کو آدھا کیا اپنے گھر والوں کے لیے, ان کے نان نفقے کے لیے, اور آدھی کھجوریں لے کر خوشی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ خواہش لے کر کہ اب میرے پاس بھی الحمدللہ مال آ گیا, میں بھی اس لشکر میں حصہ لوں گا اور کچھ نہ کچھ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاؤں گا. لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, ہر طرح کی خبیث روحیں ہر جگہ ہوتی ہیں. لہذا انہوں نے مذاق اڑایا, یہ لشکر جا رہا ہے اور یہ ان کھجوروں کے بغیر تو لشکر جا ہی نہیں سکتا, اتنی زبردست کھجوریں لائے. جب یہ بات سنی تو ان کو بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا کہ دیکھو یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, میں اللہ کی راہ میں آیا ہوں لینے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ فلاں صحابی کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا کتنا اکرام کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کی کتنی عزت و تکریم کی. اس پورے واقعے میں ہر شے ہمارے لیے ایمان افروز ہے. بہرحال فرمایا ان کھجوروں کو, اس پورے جو مال تھا ڈھیروں مال, اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ان مال کے اوپر رکھ دو. اللہ کی نگاہ میں ان کھجوروں کی حیثیت اس پورے مال سے زیادہ. مراد یہ ہے کہ کون کن حالات میں پیسہ خرچ کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بہترین انویسٹمنٹ جیسے میں نے عرض کیا اولاد ہے. اولاد کو اگر دین سکھایا تو انشاءاللہ یہ ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ. اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے حلال اور پاکیزہ روزی رزق کمانے کی اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.